مقصود ہی امام سمانا جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے لیے بلند تر صلوات.
اللہم صل علی محمد و آل محمد وجل فرجہم.
تاجیل ظہور امام سمانا جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات.
اللہم صل علی محمد و آل محمد وجل فرجہم.
سورہ فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام حمد و ثناء و ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد اکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کے شرف، انسان کے کمال، انسان کی بزرگی، انسان کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ اس کی صلاحیت میں، اس کی طاقت میں خلق کیا. یعنی انسان بہت کچھ کرنے کی طاقت و توانائی رکھتا ہے، اپنے آپ کو بلندی پر لے جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار طاقتیں، قوتیں عطا کی، اور خدا متعالیٰ نے اپنے سب سے بہترین، سب سے بلند ترین انسان، اپنے محبوب ختم مرتبہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
جب آپ کی شخصیت کو ان کے بلند ترین درجہ جو ظاہری طور پر دنیا میں تھا واقع معراج کا، رسول اللہ نے بہت کچھ حاصل کیا، نبی اکرم جنگوں میں شریک ہوئے، نبی اکرم نے قرآن کریم کی تلاوت کی، نبی اکرم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی سیر کرائی جسے ہم واقع معراج کہتے ہیں، اور یہ سیر جو ہے وہ بہت ہی مختصر وقت میں جنت اور دوزخ کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسجد الحرام سے لے کر ہم انہیں مسجد اقصی لے کر گئے، مسجد اقصی سے آسمانوں پر لے کر گئے، یہ جو سب سے بڑا رسول اللہ کا ریوارڈ تھا، سب سے بڑی جو نبی اکرم کی اعزاز کی بات تھی، اس کو پروردگار عالم نے جب سورہ اسراء میں سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاک و منزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کروائی. پروردگار عالم نے کیا کہا رسول اللہ کے لیے؟ نہیں کہا کہ وہ سید المرسلین تھے، سورہ یاسین کی اگر تفسیر کریں تو اس میں سین کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو سین ہے یعنی سب چیزوں کے لیے سید کا مخفف ہے، یعنی رسول اللہ سید المرسلین ہے، سید الانبیاء ہے، سید الاوصیاء ہے، سب کچھ جو ہے وہ سین میں چھپا ہو. نبی اکرم کتنے سارے ٹائٹلز تھے، طہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مدثر بھی ہے، نہیں معلوم کیا کچھ بھی نہیں کہا. اللہ نے کہا اب دہی، جنہوں نے اتنا بڑا اعزاز حاصل کیا، ختم المرسلین تھے، ان کو اللہ تعالیٰ ایسے پہچنوا رہے کہ وہ میرے بندے، بندگی اتنا بڑا اعزاز رسول اللہ کے لیے پروردگار عالم نے ایسے پہچنوا رہے. محمد و آل محمد و اجل فرجہم. بندہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ یعنی غلام، بندہ آقا کا مطیع، بندہ فرما بردار. جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کیوں بھائی کسی کو غلام بنا رہے ہو، کیوں کسی کو اپنا مطیع بنا رہے ہو، کیوں کسی کو اپنا فرما بردار بنا رہے ہو؟ انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا غلام بنائے، لیکن انسان کا شرف اسی میں کہ وہ اللہ کا غلام، اللہ کا مطیع ہو. جو اللہ کہے وہ انسان کرے، جو اللہ منع کرے انسان نہ کرے. یہ سب سے بڑی انسان کی شرف اور بلندی کی بات کہ انسان اپنے نفس کی غلامی سے نکل آئے، انسان شیطان کی غلامی سے نکل آئے، انسان معاشرے کی غلامی سے باہر نکل کے اللہ کا غلام بن جائے. غلام اور آقا کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آقا کہتا ہے یہاں بیٹھو، وہیں پہ بیٹھنا ہوگا. غلام کی کوشش یہ ہوتی ہے، غلام کی زندگی کا ہدف اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آقا کی مرضی کو، اس کی خوشنودی کو حاصل کرے، اپنے آقا کو راضی کرنا غلام کا کام. انسانوں کا، ہم سب کا کام بھی یہی عبادت. عبادت کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کو خوشنود کریں. در اہل بیت پر ہم کیوں آتے؟ کیونکہ اہل بیت ہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کی بہترین عبادت کر کے دکھائی، بندگی کے عروج پر فائز ہوئے، اللہ کی بندگی میں اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ لوٹا دیا امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی رضا کی خاطر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا. خدا نے متعالی اس ذکر حسین کو کہاں کہاں زندہ کیا، عرش پر بھی زندہ کیا، فرش پر بھی زندہ کیا، نباتات میں بھی زندہ کیا، جمادات میں بھی زندہ کیا. ہر شے جو خدا کی تسبیح کرتی ہے وہ غم حسین کو مناتی ہے. روایات میں لکھا ہے کہ سمندروں کے اندر مچھلیاں بھی جو ہیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں روتی ہیں. ہر شے رو رہی ہے، ہم صرف نہیں رو رہے. خدا کی جو تخلیق ہے، اللہ کی چیزیں جو مطیع ہیں، وہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق کرتی ہیں، سب چیزیں کریا کر رہی ہیں. اس میں اگر کوئی انسان ایسا ہے جو حسین کا غم نہیں مناتا، امام عالی مقام کے غم میں شریک نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے نظام سے اپنے آپ کو باہر لے کر جا رہا ہے. اللہ نے چاہا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا ذکر کریں، اللہ نے اس ذکر کو زندہ کیا. دنیا کے گوشت و کنار میں ہمارے دلوں میں عشق حسین زندہ کیا خدا نے.
آج ہم محبت کریں امام حسین علیہ السلام سے، اس عشق کو، اس محبت کو زندہ کرنے والا پروردگار ہے، درود بھیجے گا
محمد پر.
اسی لیے شاعر فارسی شعری بہت زیادہ لکھا ہوتا ہے، جو چیزیں ہمارے پاس یہاں بینر وغیرہ آتے ہیں اس میں بھی ان حسین کی اس سے عالم ہمیں دیوانے، اس بہت زیادہ مشہور حسین کون ہے، پورا عالم اس کا دیوانہ ہوا، کیسا حسین تھا، کیا کیا تھا حسین کہ پوری کائنات ان کے گرد گھوم رہی، حقیقت جانوروں میں پروانے، اس جیسے ایک شمع کے گرد پروانے آتے، اس طرح پوری کائنات کی محبت کرنے والے امام حسین علیہ السلام کے گرد گھومتے. امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اتنی بلند کیونکہ حسین نے بندگی کو حاصل کی، جو امام علی مقام کا چاہنے والا ہے اس کے لیے بھی شرف کی بات ہونی چاہیے اللہ کی بندگی کرنا. تو بندگی یعنی اطاعت الہی میں مصروف ہو جائیں اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے دور ہو جائیں، امر بالمعروف نہیں عن المنکر بھی ہے. پروردگار عالم پوری کائنات کو گھاٹے میں دکھا رہا ہے، قسم کھا کے کہہ رہا ہے، قسم بھی اللہ کھانے والا اور زمانے کی قسم کھائی. والعصر بہت مشہور آیت ہے، بہت مشہور سورہ ہے جس کو آپ بہت سنتے رہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم زمانے کی. اب یہ زمانہ یا عصر کا وقت ہے یا یہ زمانہ ہمارے وقت کے امام امام مہدی رضی اللہ تعالی فرجہ الشریف
محمد و آل محمد و اجل فرجہ.
ان الانسان لفی خسر، اللہ نے کہا کہ سب انسان گھاٹے، تاکید کے ساتھ گھاٹا اور نفع ہماری فطرت میں شامل ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ فلاں دکان سے چیز خریدیں، جو سیل لگائی جاتی ہے، سیل میں کیا ہوتا ہے، لوگوں کو نفع کا لالچ دے کے چیزیں بیچی جاتی، کبھی بھی انسان جان کے بوجھتے اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا. کوئی بھی انسان فطرتاً اگر نارمل ہے پاگل یہ کام کرے گا کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، جس کے پاس عقل ہے وہ کبھی اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ انسان سب گھاٹے میں، کیسے عجیب بات، سب انسان گھاٹے میں، جبکہ اگر کسی سے آپ کسی سے بھی سوال کر لیں تو وہ نہیں کہے گا کہ میں گھاٹے کا سودا کرتا ہوں، ہر انسان سمجھتا ہے میں بہت نفع کا سودا کرتا ہوں. ہم لوگ بہت عقل مندی سے خرچ کرتے ہیں، خصوصاً خواتین، سبزی بھی لیتے ہیں تو ہم مثلا دھنیا کو ساتھ میں ڈلوا لیتے ہیں، اس کے پیسے نہیں دیتے، یہ فخر کرتی ہیں عورتیں، ہم اتنا فائدہ کما رہے ہوتے ہیں، کپڑا بھی ہم فلاں جگہ سے خریدتے ہیں. یہ فائدہ اور گھاٹا، کوئی بھی عقل مند انسان یہ نہیں کہے گا کہ میں گھاٹا کرتا ہوں، بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے گھاٹا کا سودا کیا، ہم بے وقوف بن گئے، تو آپ اس بے وقوف کو، بے وقوفی کو اپنی بیان نہیں کریں گی، چھپا لیں گی کہ کہیں ایسا نہ ہوگا کہ بے وقوف سمجھے تو بہت گڑبڑ کر دی.
Thank you.
پر محمد والے محمد صلی اللہ
علیہ وسلم. صلی علی محمد و آل محمد و جل.
تو جانتے بوجھتے کوئی بھی خسران نہیں کماتا. انسان اس وقت خسران کما رہا ہوتا ہے جب اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں خسران کما رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان گھاٹے میں. اکثر انسان جو سودا کر رہے ہیں وہ نفع کا سودا نہیں کر رہے بلکہ نقصان کا سودا کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نفع کا سودا کرنے والے کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. صرف وہ لوگ فائدے میں جو صاحبان ایمان ہیں اور اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں, نیک کاموں کی طرف بھی آتے ہیں اور ایمان کے ساتھ آتے ہیں. اس لیے اکثر آپ دیکھیے کہ جو لوگ کافروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو لوگ مشرکوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو لوگ بے دینوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی نگاہ میں وہ ان کے لیے رول ماڈلز ہوتے ہیں اور ان کی زندگی ان کے لیے بہت فائدے مند نظر آ رہی ہوتی ہے, اس لیے وہ ان کی تقلید کرتے ہیں, اپنی زندگی کو ایسی بنانا چاہتے کہ سمجھتے اسی میں فائدہ. مثلاً اگر کوئی اپنے وطن کو, ملک کو, پاکستان کو, اس شہر کو, اس جگہ کو جہاں پر وہ دینداری میں بہت سہولت محسوس کرتا ہے اور اس کے لیے مثلا یہاں مجلسیں بھی ہیں, یہاں پر امام بارگاہ بھی ہیں, یہاں پر کتابیں بھی مل جاتی ہیں, یہاں پر خاندان بھی ہے, سب کچھ ہے, یہاں اپنا کلچر بھی ہے, یہاں اپنی بچی کو کبھی شلوار پہنانا اور حجاب کروانا شاید مشکل نہیں ہوگا, اپنی لینگویج میں ہم بات بھی کرتے ہیں, اپنی لینگویج میں پڑھتے بھی ہیں. لیکن جو جا رہا ہے, اگر کوئی پاکستان سے باہر گیا ہے, اس کی نظر میں کیا تھا, گھاٹا یا فائدہ؟ فائدے کے لیے گیا تھا نا. کیا فائدہ تھا؟ کیا مجھے گرین کارڈ ملے گا, میرا اسٹیٹس بڑا ہو جائے گا, میرے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں گے, ان کو انگلش پرفیکٹ بولنا آ جائے گی, بچوں کا فیوچر سدھر جائے گا. وہاں پر سڑکیں اچھی ہوتی ہیں, لوگ جتنی ستائش کر رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیے ان چیزوں کے علاوہ, وہاں تو گوشت ایسے ملتا ہے, وہاں سڑکیں اتنی اچھی ہیں, گاڑیاں انہیں دھوئے نہیں نکلتے, کتنے فوائد گنواتے ہیں. اور ہر شخص کے تصورات میں, اس کے خیالات میں, اس کے ذہن کی درون میں یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں چلے جائیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں فوائد بھی نہیں. اچھا فائدہ یہ دنیاوی فائدہ کما کر جب تیسری نسل میں پاکستان واپس آتے ہیں یا کہیں بھی اپنے ملک واپس جاتے ہیں, جو ان چیزوں کے چکروں میں جا رہے ہوتے ہیں, اس وقت ہم کہتے ہیں انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ادھر رہ رہے ہیں اور بعد میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں 25 سال بعد 30 سال بعد کہ پاکستان اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو 30 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ اچھائی کیا تھی, برائی کیا تھی, نفع کیا تھا, نقصان کیا تھا, ہم نے کس چیز کے بدلے میں کس چیز کو بیچ دیا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کو بہت سالوں بعد احساس ہوتا ہے کہ جب سودا ہم نے 25 سال 30 سال پہلے کیا تھا وہ گھاٹے کا سودا کیا تھا. اس وقت اگر جانتے کہ نفع کا سودا تھا تو نہیں کرتے. اللہ نے اسی لیے کہا کہ اکثر خسران میں کیوں؟ کیونکہ یہ ظاہر کو دیکھ رہے ہو, اس چیز میں فائدہ ہے یہ کر لو, اس چیز میں نفع ہے یہ کر لو, یہ کر کے اور بعد میں انسان پچھتاتا. اس لیے انسان کی زندگی کا معیار یعنی نفع اور نقصان ہمارا کس چیز میں ہونا چاہیے کہ انسان یہ سوچے ایمان کس میں بچ رہا ہے. ایمان بچے گا تو ہم وہ کام کریں گے چاہے ظاہری طور پر نقصان ہو. اعمال صالحہ کرنے کی کس چیز میں ہمیں میسر ہوں گے, کون سا والا آپشن ہے زندگی کا جس میں ہم اعمال صالحہ کر سکیں, نیک کام کرنے کی ہمیں کہاں گنجائش مل رہی ہے. اگر جوائنٹ فیملی میں مل رہی ہے تو جوائنٹ فیملی اچھی ہے. نیک کام کرنے کی آپ کو سہولت علیحدہ ہو کر ملتی ہے تو وہ علیحدہ ہونا آپ کا بہتر. اب اگر کوئی شخص کہے کہ جوائنٹ فیملی اس لیے بہتر ہے کیونکہ ہم ہمارے پیسے بچیں گے, ہم دوسروں سے کام کروا سکتے ہیں, خدمت لے سکتے ہیں, اپنے بچوں کے ادھر ادھر ڈال سکتے ہیں. یہ فکر نہیں کہ بچوں کو جو ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں اس کے بعد بچوں کی تربیت جو کر رہے ہیں لوگ وہ کیسی کر. یہاں اگر اسی گھر میں گانے بھی سنے جا رہے ہیں, برائیاں بھی ہو رہی ہیں, اب کیا کریں؟ بعد میں جب ہمارے پاس خود پیسے آ جائیں گے, اتنے ہو جائیں گے, ویسے ہو جائیں گے, تب ہم علیحدہ ہوں گے. مثلاً میں اللہ نہ کرے اب میرے خلاف لوگ یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں کہ خاندانوں کو توڑوا رہے. صرف مقصد یہ کہ نا جوائنٹ فیملی اسلام کا معیار. اسلام نے کوئی فیملی کا نہیں بتایا ہے کہ آپ علیحدہ رہیں یا آپ جوائنٹ فیملی میں رہیں. جوائنٹ فیملی بھی اچھی ہے اس صورت میں جب ایمان آپ کا وہاں بچ رہا ہے, بہت اچھی ہے.
اس صورت میں جوائن کریں گے اچھے جب ہم اعمال صالحہ وہاں پر کر سکیں، محبتوں کے ساتھ رہے، کوئی کسی کے خلاف سازش نہ کر رہا، کوئی کسی سے بغاوت نہ کر رہا، کوئی ظالم نہ ہو، کوئی مظلوم نہ ہو، انصاف کو گھر میں جوائن کریں گے بہت اچھی. لیکن میں نے پھر کہا کہ ہر زندگی کے فیصلے میں انسان کو یہ معیار رکھنا چاہیے کہ ہم اعمال صالحہ کہاں کر سکتے، ایمان کہاں بچا سکتے. جہاں ہم ایمان بچا سکتے ہیں، جہاں اعمال صالحہ کر سکتے ہیں، وہاں ہمیں رہنا چاہیے، اس ملک میں رہنا چاہیے، اس جگہ پہ رہنا چاہیے، اس محلے میں رہنا چاہیے. اگر کوئی محلہ ایسا ہے جہاں بظاہر شیعت ہے، لیکن شیعت کے بظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں کا دین ختم ہو رہا ہے، ماحول خراب ہے، پھر بہتر ہے کہ انسان اس محلے سے بھی ہجرت کر جائے. ہجرت اسلام میں بتائی گئی. صرف اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ زندگی کے بڑے بڑے فیصلے انسان کو کرنے، بہت سارے اہم مسائل، تو کس اسکول میں بچے کو ڈال، زندگی کے جتنے مسائل ہیں اس میں آپ کا معیار ہی ہونا چاہیے جہاں ایمان بچے گا، جہاں ہمارے سال ہوں. ایک ایسے اسکول میں ہم ڈال دیتے بچے کو جہاں اس کی انگلش تو فرفر ہو جائے گی، اس کے بعد دینداری جو ہے وہ بالکل نل ہو جائے گی. کیا فائدہ اس فرفر انگلش کا کہ جب بچی ہماری فرسٹ ایئر میں پہنچی تو اس کے شلوار اسکرٹ میں تبدیل ہو گئی اور دینداری میں کچھ بھی نہیں بچا. کہ نفع اور نقصان ایسے حساب کر، نفع اور نقصان اگر ہم یوں حساب کر رہے، ایمان کہاں بچے گا، اعمال صالحہ کہاں ہوں گے، تو ہر جگہ ہم فیصلہ کر سکتے. معیار انسان کی زندگی کا یہ ہونا چاہیے. پروردگار عالم فرماتا ہے اس کے بعد جو ہمارے موضوع سے بھی عین مطابق، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسلامی سوسائٹی میں لوگ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے، صبر کی نصیحت کرتے. عربی میں وصیت کا لفظ ہے، اردو میں وصیت استعمال ہوتا ہے جب کوئی مر رہا ہوتا ہے اور مرنے سے پہلے کچھ لکھ کر جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں وصیت نامہ لکھ کر گیا، یا کچھ بیان کرتا ہے اسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس نے وصیت کی تھی. لیکن عربی میں جو وصایا کا لفظ ہے اس کے ترجمے میں تلقین، نصیحت، کسی کو کوئی بات سکھانا، اصلی مفہوم اس کا یہی، جس کو ہم اردو میں جب زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، عام طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، نصیحت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جو مرنے والا کر رہا ہوتا ہے وصیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل ایمان، جس کو میں چند دنوں سے معاشرے کی شکل میں لے کر آ رہی ہوں، اسلامی معاشرہ، مومن لوگ اور مومنات خواتین، مومن مرد اور مومنات عورتوں کا جو گروہ ہے، وہ ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں، حق بات بتاتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی سے روکتے رہتے ہیں. اچھائیوں اور برائیوں سے روکیں گے جب بھی انسان ایمان اور عمل کے دائرے میں آئے گا، تو اہل ایمان کے لیے جو مشکل پیش آئے گی بہت زیادہ ہے، رکاوٹیں آئیں گی، تانے بازیاں آئیں گی، سختیاں آئیں گی، ہو سکتا ہے رس تنگ ہو جائے، مشکلات آئیں گی، لوگ ساتھ نہیں دیں گے. وتواصوا بالصبر، تو یہ اہل ایمان گروہ جو ایک دوسرے کا ساتھ دے اور صبر کی تلقین کرے. بہت سارے مسائل اور پریشانیاں اور مشکلات زندگی میں آتی ہیں، لیکن اہل ایمان کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے، یہ فریضہ ہے اسلامی معاشرے کا کہ لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دے، لوگ ایک دوسرے کے غم میں، ایک دوسرے کی مشکلات میں شریک ہو، اور دوسروں کو حق بات بھی دکھائیں. اگر کوئی دوست برا کر رہا ہے، دوست کا فرض ہے کہ وہ اسے روکے. مومن مومن کا آئینہ ہے، بہت خوبصورت چیز ہے جب ہم غور کرنا شروع کریں. مومن مومن کا آئینہ ہے، کیا مطلب؟ آئینے کا کیا کام ہوتا ہے؟ آئینے کا کام ہوتا ہے انسان اس میں اپنی صورت دیکھے. اگر آئینہ نہ ہوتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیسے، ہماری آنکھیں کیسی ہیں، ہماری ناک کیسی ہے، ہم لگتے کیسے ہیں، ہمارا چہرہ کیسا ہے. ہاتھوں کو تو دیکھ سکتے لیکن چہرے کو نہیں دیکھ سکتے. چہروں کو دیکھنے کے لیے آئینے کے محتاج، اور روزانہ دیکھتے. آئینہ دیکھنا مستحبات میں سے بھی ہے، آئینے دیکھنے کی خود فضیلت ہے، جیسے کنگھا کرنے کی فضیلت، کنگھا بھی کرنا چاہیے، آئینہ بھی دیکھنا چاہیے، تاکہ انسان کو پتا چلتا رہے کہ وہ اب کتنا موٹا ہو گیا، کتنا پتلا ہو گیا، کتنا سیاہ ہو گیا، افسردہ لگ رہا ہے یا صحیح لگ رہا ہے. اپنی شکل ہم دیکھ رہے ہیں، مومن کے اندر کا وجود کہ وہ کیسے حرکتیں کرتا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، وہ لوگوں کو کیسے دکھتا ہے، خود نہیں نظر آتا. مومن مومن کا ہے، وہ بتائے گا تم اکڑ کر چلتے ہو، تم زور سے بولتے ہو، جب ہم زور سے بول رہے ہوتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم خود احساس نہیں ہو، تو دوسرا کہہ دیتا ہے کہ بہت زور سے بول رہے، اتنا کا ڈر لگ گیا، پھر احساس ہوتا ہے کہ زور سے بول، نہیں متوجہ. مومن مومن کو بتاتا ہے. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں، یاد آوری ہے امر بالمعروف نہیں عصمت المنکر، یاد آوری ہے. تو بار بار کچھ چیزیں یاد دلائی جاتی، جیسے آپ کو روزانہ یہ بتایا جا رہا ہے یا مدرسہ ہے. ہو سکتا ہے کوئی خاتون یہ کہے کہ نہیں کیا مشکل ہے، یہ صبح ابھی پہلے بھی بتا رہی ہوتی ہیں، مجلس کے شروع میں بیچ میں بھی بتا رہی، شاید شروع میں بتایا جا رہا، کیوں یاد آوری ہے. آپ سنیں گے روزانہ تو آپ کو یاد رہے گا، ایک دفعہ اگر ہم نے 10 دن میں صرف ایک دفعہ بتایا ہو، ہو سکتا ہے آپ اس دن نہیں آئے ہوں، آپ کو یاد ہی نہیں رہے. مثلاً کتنے مواقع ایسے آتے ہیں پورے سال میں جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس میں کچھ کریں گے. مثال کے طور پر 25 زکات کا ایک دن جس کا روزہ بہت بڑا ہوتا ہے، صرف مثال دیں، اگر آج 25 زکات، میں بھول گئی آج 25 زکات، کہ میرے پاس کوئی میسج ایسا آ گیا جس میں مجھے یاد آ گیا 25 زکات ایک دن پہلے آ گیا، 24 زکات کو میسج پہنچ گیا کہ اگلے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، اگلے دن جو ہے فلاں نماز پڑھنا مستحب ہے، دعائیں مقبول ہوتی ہیں، تو مجھے یاد آ جائے گا اچھا کل آنے والی کل میں 25 زکات ہے. یہ یاد آ رہی ہے. جب کوئی ایسے ہمیں بیدار کرتا ہے، یاد دلا دیتا ہے، تو دل چاہتا ہے کہ اس کو دعا دے، اچھا وہ اس کے ذریعے سے میں جو بھول گیا تھا وہ مجھے یاد آ گیا. امر بالمعروف نہیں عنہ المنکر یاد آوری ہے. کل ہی مجھے خاتون نے کہا یہاں پر اسی مجلس میں کہ آپ نے جو پرسوں مجلس پڑھی تھی اس سے مجھے اپنی فجر کی نماز یاد آ گئی، میں نے آج سے نماز پڑھنا شروع کر دی فجر. یہ یاد آوری انسان کو تذکر دیا جاتا ہے. امر بالمعروف نہیں عنہ المنکر اگر کوئی سوسائٹی میں کر رہا ہے تو ہمارے لیے نعمت ہے جو ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ یہ کام اچھا ہے اسے کرنا چاہیے، یہ کام برا ہے اسے نہ کرے. باقی کا گھر کے اندر ہی کچھ ڈیوٹیز ایسی ہوتی ہیں جو ہماری ڈیوٹیز ہوتی ہیں لیکن کبھی ہم بھول جاتے ہیں. اگر گھر والے میں کسی فرد نے یاد دلا دیا کہ یہ بھی تو کرنا تھا، 6 بجے کوئی والو کھولنا تھا، آپ کو کسی نے یہ بس یہ کر دیا کہ یاد دلا دیا، آپ بھول گئی تھی کہ ہم نے نہیں کھولا، کھول دیا، دل چاہتے اچھا اس نے یاد آوری کروائی، اس کو دعا دے. جو شخص یاد آوری کروا رہا ہے دینداری کی، جو شخص منع کر رہا ہے گناہوں سے، لوگوں کو جو غافل ہو گئے غفلت کے پردے پڑ گئے انہیں بیدار کر رہا ہے، وہ ہمارے لیے نعمت. سوسائٹی، اچھی سوسائٹی، زندہ معاشرہ وہ ہے جس میں لوگ اچھی بات کا استقبال کرتے ہیں، اور بری بات اگر ہو رہی ہو تو اس کی ہمت کم کی جاتی ہے. اگر ہم ایسے بن جائیں جو اچھی بات کا استقبال کرنے والے تو ہم اچھے لوگ، اگر ہم ایسے ہوں جو اچھی بات کا استقبال کرنے والے نہ ہو تو ہم برے لوگ. ہر شخص یہ سوچے کہ ہم ایسے مومن بن جائیں جو ہم ہر اچھی بات کا استقبال کرنے والے ہیں. درود بھیجے گا محمد صلی اللہ علیہ
وسلم محمد و آل محمد و اجل
محمد. اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے جو قوتیں رکھی وہ ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ مفید. ایک دو دن پہلے میں نے تذکرن ایسے یاد آوری کے طور پہ کہا کہ جو ہم مسافہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، تو واقعاً یہ اخوت اور برادری اور ایمان کی طاقت ہے. دو ہاتھ جب آپس میں ملتے تو ان کی جو مادی ریز ہیں، جو مانوی چیزیں منتقل ہوتی ہیں، اس کا کتنا اثر ہوتا ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ کسی مومنہ سے ملاقات کر کے آپ کے رنج اور غم دور ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن کو ایسا ہونا، جب بیٹھے تو دوسروں کے دلوں کے غم اور رنج کو ختم کرے، دوسروں کو مسرور کرے. یعنی اگر کوئی شخص بیچارہ پریشان تھا، ڈپریشن میں تھا، کچھ غم زدہ تھا، خیالات میں گم تھا، آپ سے ملاقات کر کے وہ بحال ہو گیا، یہ ایک نیکی ہے. اچھا، جب بھی کوئی بات انسان سنتا ہے اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے کوئی ایسا مل جائے جو مجھے بحال کرے. ہم ایسے ہوں جن کو باہر کرنے کے لیے کوئی اور ہے، ہمیشہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والوں میں سے بنائے، اپنا کردار ایسا بنائے، اپنے آپ کو ایسا بنائے، ہم اپنی اتنی اصلاح کریں کہ ہم بحال کرنے والے ہیں، دوسرے ان سے ملاقات کریں تو وہ خوش ہو جائے، ان کے غم دور ہو جائے. کیوں اگر ہم خود اتنے باہمت ہوں گے، خود اتنے حوصلہ افزائی کرنے والے ہوں گے، دوسروں کی ہمتیں بلند کرنے والے ہوں گے، ان کو تسلی اور تشفی دینے والے ہوں گے، اللہ کی خاص مہربانیوں کو کشف کرنے والے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے دے گا کہ آپ کہیں بیٹھی ہیں جہاں بیٹھی ہیں لوگوں کو خوش کر، اگر ہم کہیں بیٹھے ہیں تو لوگوں کے غموں کو دور کر، اگر ہم کسی معاشرے میں زندگی گزارے اس معاشرے میں لوگوں کی امید آپ سے وابستہ، اور ایک شخص اگر کوئی ایسا ہے جو دوسروں کی حاجتیں پوری کرتا ہے، چاہے وہ حاجت کسی بھی طرح کی، آپ نے کسی کی مومن کی حاجت پوری کر دی تو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب بتا رہا ہے، 70 حج اور عمرے کا بہت اہمیت ہے اہل ایمان، 70 حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوگا اگر ہم نے کوئی بھی ایک مشکل کسی کی حل کر دی. انسان قابل ہے، اس قابل ہے، اتنی طاقت توانائی رکھتا ہے کہ لوگوں کی مشکلات حل کرے، چاہے تو صحیح جذبہ تو پیدا کرے، سب سے اہم چیز ہوتی ہے جذبہ پیدا، جذبہ ہے تو طاقت توانائی ہے. ایک مشکلات میں حسن کسی کی حل کی، آپ کو پڑھنا آتا ہے پڑھنا ہی سکھا دیں، ایک شاگرد بنا دیا، ایک حرف سکھا دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں معصومین کہہ رہے ہیں اس نے غلام بنا لیا اپنا، اتنا بڑا کام کیا، کچھ کرنے کا، کچھ دینے کا، لوگوں کے لیے خدمت کرنے کا جذبہ انسان کے دل میں معاشرے میں ہونا چاہیے. درود بھیجے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد و آل محمد. ہماری باتوں کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، ابھی جو آج بات کری وہ ساری باتوں ہی کی بات، جو بھی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی یا مثبت اثر ہے، اچھی بات کریں گے تو پازیٹو اثر ہوگا، بری بات کریں گے تو نیگیٹو اثر ہوگا. کوئی بھی بات ہوتی ہے آپ کسی کی ہمت توڑ بھی سکتے ہیں، کسی کی ہمت بڑھا بھی سکتے ہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جو پریشان حال انسان ہے، یعنی جس کو پہلے سے ہی مصیبت لاحق ہے، لوگوں کی باتیں اس کی مصیبت میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. ان لوگ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم اس بیچارے کی جو ایسی مصیبت میں گرفتار ہے کچھ ہمت بنائے، کچھ اس کو بڑھائے، حوصلہ دے، کچھ اس کو اٹھنے کی طاقت دے، بلکہ اور کچھ نہ کچھ ایسی بات کہہ دیں گے کہ وہ بیچارہ جو پہلے سے ہی پریشان تھا اور پریشان. مثال کے طور پر اگر ہم کسی مریض کو دیکھتے ہیں، مریض کے دیکھنے کے بعد ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے؟ مریض کو دیکھنے کے لیے کہا گیا کہ جاؤ تو اس سے ہاتھ ملاؤ، اس کے ساتھ بات چیت کرو، اس کو مثلا اگر غمزدہ ہے، ظاہر ہے بیمار ہے، تو ہنسائیں، کچھ لطیفہ سنائیں، انسان کو اچھی بات کہیں. اب اگر اس کے برعکس کوئی شخص جائے اور مریض سے کہے اس کو کیا حال ہو گیا تمہارا، آنکھیں تمہاری اندر دب گئی ہیں، اتنے کمزور ہو گئے ہو، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا، یعنی وہ بیچارہ جو پہلے ہی پریشان تھا اس کو اور احساس ہو. آپ اگر اس کو سر حال کرنا چاہ، مثلا اس کی ہمت نہیں ابھی جا کے اس نے منہ نہیں دھویا، کنگھا نہیں کیا، تھوڑا سا اٹھائیں اس کو باتھ روم کی طرف بھیجیں، منہ ہاتھ دھوئے، کچھ ذرا سا اس کو زندگی کا احساس ہو، اگر ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے وہاں سے نکال کر ہم اس کو کسی باہر کی جگہ پر گیلری میں لے گئے، دوسرے کمرے میں لے گئے، یہ وہ کام ہے جس سے آپ نے سر حال. اچھا یہ بیماری تو اتنی خطرناک ہے، اس میں یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، ہر جگہ لوگ اس بات کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں. جو پریشان حال ہے اکثریت ایسی ہوتی ہے اس کو اور پریشان کرتی، تو پریشان حال کے سر حال کرنے کے لیے ہماری باتیں اثر انداز ہوتی. انہی گفتگو کے بارے میں کہا گیا کہ بعض اوقات نیش و تانا جو کہ خنجر سے زیادہ، تیر سے زیادہ اثر رکھتی، آپ کی بات بعض اوقات اتنی خطرناک، اور یہی باتیں کبھی ایسا ہوتی ہیں جو بلند حوصلے کرنے کا سبب بنے، اپنے آپ کو ایسا بنائیں جو دوسروں کے کم از کم اس میں تو کچھ خرچ نہیں ہو رہا، اس میں کچھ جا نہیں رہا، ہم ایسے بن جائیں دوسروں کی ہمتوں کو بلند کرنے والا. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت دی، اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو خود استقبال کرنا. ہم ایسے ہوں جہاں کی اچھی بات بتائی جا رہی ہوں ہم آگے بڑھنے والوں میں سے. مثلاً اگر کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، جیسے بعض جگہوں پر عزاداری کے پلیٹ فارم پر مطلب بہت افسوس ہوتا ہے، وہ رزق جسے اللہ نے بابرکت بنایا، جس کو خدا تعالی نے نعمت بنایا، کھانا ہمارے عام دنوں میں جو ہم رزق استعمال کرو گے اس کی بہت حیثیت، جو رزق کی قدر نہیں کرتا، رزق کا احترام نہیں کرتا، رزق کے مقابلے میں ادب سے نہیں بیٹھتا، حتیٰ کہ اگر کھانا لگا ہوا ہے آداب غذا میں سے یہ کہ آپ آ کر بیٹھ جائیں، لوگوں کا انتظار نہیں کریں، بعض اوقات اسے کھانا لگا ہوا ہے اور گھر والے جمع نہیں ہو رہے. شریعت ہی کہتی ہے آپ کھانے کے احترام میں کھانا شروع کر دیں. اگر نہیں آ رہے نہیں آ رہے کھانا کھانا شروع کر دیں. وضع کا احترام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے, کھانا ختم کر کے الحمدللہ کہنا ہے. اس نیت سے کھانا ہے پروردگار یہ کھانا جو ہم نے کھایا ہے جو اس سے طاقت ملے گی وہ تیری راہ میں خرچ کریں گے. یہ جو رزق ہے جس کی اتنی اہمیت, جس کو ضائع کرنا گناہ ہے, اسراف. ہم اگر چاول اٹھا کر پھینک دیتے ہیں گناہ ہے, روٹی اٹھا کر پھینک دیتے ہیں گناہ ہے, کوئی بھی چیز ضائع کرتے ہیں ضرورت سے زیادہ بناتے ہیں جو ہماری ضرورت نہیں تھی, اسراف. اور اگر وہی رزق امام حسین علیہ السلام کی نیاز اور تبرک میں تبدیل ہو جائے, اس پلیٹ فارم سے مل رہا ہے اس کا احترام کتنا ہونا چاہیے. دکھ ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسراف ہو رہا ہے کھانے. خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو لوگ کھانا ضائع کر رہے ہو. جب لوگ پلیٹوں میں کھانے نکالتے کتنی چھوٹی سی بات ہے, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے ابھی تک دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو, انسانیت کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں سیکھا. کھانا کھانا نہیں آیا ہمیں, کھانا نکالتے ہیں تو جتنا کھانا ہوتا ہے اس سے زیادہ نکالتے ہیں اور کھانا پلیٹوں میں چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد ضائع ہوتا ہے. بھوکے مر رہے ہیں لوگ, بہت سارے لوگ اس دنیا میں بھوکے مر جاتے ہیں اور لوگ اسراف کر رہے ہیں. اگر یہ نظام صحیح ہو جائے جس کو جتنی ضرورت ہے وہ کھائے, اسراف نہ کرے. جب نعمتیں ہوتی ہیں تو قدر نہیں کی جاتی, جب نعمت کی قدر نہیں ہوتی نعمت ضائع ہو جاتی, غریب ہو جاتے ہیں, مفلس ہو جاتے ہیں, فقیر ہو جاتے ہیں. اسراف نہیں ہونا چاہیے. کہیں پر کھانا بدتمیزی سے نہیں کھانا چاہیے. فرش عذاب پر ابھی الحمدللہ اب تک دسترخوان جو بچھے جاتے ہیں بہت وسعت کے ساتھ بچھائے جاتے ہیں. کتنا تبرک بڑھتا ہے کہ لوگ کھا بھی لیتے ہیں تھیلیوں میں بھر بھر کے لے بھی جاتے ہیں, اتنا تبرک بانٹا جاتا. تبرکات میں اگر اسراف نہ ہو تو حقیقت ہے اسی تبرک کے پیسے سے, یعنی جتنا بانٹنا چاہیے اتنا بانٹا جائے اور کچھ پیسہ بچا لیا جائے اور بہت سارے فلاحی کام ہو سکتے. خواتین کا وقت تبرک کھلانے کی وجہ سے, یعنی ان جگہوں پر, یہ ایک میرا نظریہ ہے, میں کوئی ایک حتمی بات نہیں کہہ رہی. اکثر لوگ اس مسئلے کو جب اٹھاتے ہیں اتنا لوگ اسراف کرتے ہیں, تبرک ضائع ہوتا ہے, گندگی کرتے ہیں, تو میں ان سے کہتی ہوں آپ لوگ کھلاتے کیوں ہیں؟ اس کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حل یہ کہ بانٹ دیا جائے. بانٹ دے بالکل آسان کار, اسے ایک اور فائدہ بھی ہوگا کہ عورتوں کا وقت بچے گا. ابھی اگر مجلس میں آپ 2 گھنٹے لگا رہی ہیں تو تبرک کھانے کی وجہ سے آپ ہر مجلس میں 3 گھنٹے لگائیں گے. آپ اپنے گھر 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جائیں گے کیونکہ تبرک آپ کو کھانا نہیں لے کر جانا. بانٹنے میں بہت سارے فوائد ہیں, وقت کے بھی اور چیز کے ضیاع ہونے کا بھی. اندیشہ کم ہے, جو فرش گندے ہوتے ہیں, کارپیٹس گندے ہوتے ہیں, ان کی صفائی ستھرائی کے اوپر جو خرچہ ہوتا ہے, جو چیزیں لگتی ہیں وہ بھی بچت ہوگی. البتہ اس سے بہت سارے لوگ موافق نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہی کہ دسترخوان بالکل اٹھا دیے جائے, لیکن کھانے کی تمیز تو سکھائی جائے. اب اس کھانے کے لیے جو بچھا رہا ہے اسی وقت آپ لوگوں سے کہیں کہ ضائع نہیں کر, ایک دفعہ یادآوری کروا دیں تو تھوڑا تھوڑا سا نکالیں, جس کو جتنا کھانا اتنا نکالیں اور ضائع نہیں کریں. اور جہاں کہیں دیکھے ضائع ہو رہے ہیں وہاں مذمت کی جائے کہ برا ہے, ہمیں پتا کس نے چھوڑا ہے. لیکن جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بری بات ہے اور اتنا چھوڑا جا رہا ہے, یہ کہنا ہی اثر رکھتا ہے. برائی کو برائی کہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں, نظر انداز کر دیتے ہیں ہر برائی کو دیکھ کر, خاموش ہو جاتے ہیں. یہاں گندگی پڑی ہے خاموش ہو جائیں گے, وہاں مٹی پڑی ہے خاموش ہو جائیں گے, کچرا پڑا ہوا خاموش ہو جائیں گے, ڈسٹ بنز نہیں ہے خاموش ہو جائیں گے. ہر چیز پہ آنکھ بند کر کے چلے جاتے ہیں تو برائی کبھی ختم نہیں ہوگی. چوریاں ہو رہی ہیں خاموش ہو جائیں گے, گھر میں چوری ہو رہی ہے خاموش ہو جائیں گے. خاموشی ایسی جگہ پر جہاں برائی رواج پا رہی ہو خاموشی کی وجہ سے, مستحسن نہیں ہے برائی ہے, وہاں آواز اٹھانی چاہیے. آواز اٹھانے سے, احتجاج کرنے سے اور کہنے سے کہ یہ برا ہے, برائی میں کمی آتی ہے. وقت کی پابندی نہیں ہو رہی, وقت کی پابندی کروائی جائے. بیٹھے ہوئے گھنٹوں بیٹھے ہوئے مجلس شروع نہیں ہو رہی. جو لوگ بیٹھے ہوئے نہیں کہیں گے کہ وقت پر مجلس شروع کر. آنے والے اس چیز سے ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ آپ وقت پہ شروع کریں, اتنا وقت ضائع ہو رہا. اگر یہ چیزیں شروع ہو جائیں اور لوگ ان سب چیزوں کا حساب کتاب کریں تو تو برائیاں ختم ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی ترویج کی اور برائیوں کے خاتمے کی توفیق دے. درود بھیجے گا ہم امر بالمعروف نہیں از منکر کو اگر کوئی معاشرہ قبول نہیں کرتا تو اس کے کچھ وجوہات بتائیں. ایک چیز انسان کی جہالت. انسان کے پاس جب علم کی کمی ہوتی ہے تو وہ کسی اچھی چیز کو قبول نہیں کرتا. جہالت دور ہو جائے انسان اچھی چیز کو قبول کرنے لگتا. روایتوں میں آئے انسان اس چیز کے دشمن ہے جس کو وہ نہیں جانتے. اگر کسی چیز کو جان لے تو اسے دشمنی نہ کرے. علم کو بڑھانا چاہیے. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت وقت رکھا ہے, ہمارے پاس سب کے پاس بہت وقت. جس کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے وقت ضرور نکالتا ہے. وقت نکالے علم حاصل کرنے کے. اچھی کتابیں ہیں, کتابوں کو پڑھیں. احادیث سے اہل بیت کو پڑھنے کی عادت ڈالیں. بس احادیث چینل جس کو میں بہت دفعہ ذکر کرتی ہوں اس کی وجہ یہ, اس سے بھی کچھ نہ کچھ آپ کو علم مل رہا ہے. نیچے ایک فلائٹ چل رہی ہے اس پہ مسلسل ایک حدیث چلتی رہتی. انہیں احادیث کو بار بار پڑھتے رہے کچھ احادیث ہمیں یاد ہو جائیں گی. کتنی اچھی اچھی احادیث ہوتی. علم میں اضافہ ہوتا ہے تو انسان اچھائی کو قبول کرتا ہے, برائی سے دور رہتا. جہالت سبب بنتی ہے کہ انسان اچھائی کو قبول نہیں کرتا. جاہل لوگ چاہے لکھا ہوا بھی ہو, صفائی نصف ایمان ہے, کبھی بھی صفائی کا خیال نہیں کریں. جاہل لوگ اسراف کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کوئی غریب ہو یا امیر ہو, اگر علم رکھتا ہے. یہ جب علم غریب کے پاس آنے لگتا ہے تو غریب کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ غریب کی زندگی میں ترقی کا شوق پیدا ہوتا ہے. یہ جو اصول ایک لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کسان کا بیٹا کسان ہے اور سبزی فروش کا بیٹا سبزی فروش رہے گا اور مکینک کا بیٹا مکینک رہے گا, یہ کوئی اصول نہیں ہے. اگر کوئی بچہ اس چیز کو اپنے قلب میں اس رجحان کو پیدا کر لے کہ میرا باپ سبزی فروش تھا لیکن میں سبزی فروش نہیں رہوں گا, مجھے آگے بڑھنا ہے, میں علم حاصل کروں گا. کتنے تاریخ میں ایسی مثالیں جنہوں نے بہت زیادہ اس بات کو کہا جاتا ہے کہ اسٹریٹ لائٹس میں بیٹھ کر پڑھا ہے اور بڑے انسان بنے. مائیں اپنے بچوں کو یہ بات سکھائیں. بہت کچھ کر سکتے ہو. جو لوگ روتے رہتے ہیں بھائی تم کیسے کچھ کرو گے, ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, ہم تمہیں اسکول نہیں بھیج سکتے, ہم یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. بہت بڑے بڑے آدمی بغیر کسی چیز کے بنے, کیونکہ ان کے پاس خدا ایمان نہیں ہوتا نا, تو بھائی کچھ نہیں ہے. جب ایمان ہوتا ہے تو پھر انسان دوسروں کے سہارے نہیں ڈھونڈتا. بس اپنی ہر ناکامی کے اوپر انسان یہ کہے کہ میں نے یہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا, مہکے والے نے میرے یہ نہیں کیا, میرے سسرال والوں نے یہ نہیں کیا, میرے شوہر نے نہیں کیا, خواتین کے رونے. ایمان ہے خدا کرنے والا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں روز اس بات کو یہاں پر بیان کر رہی ہوں اسی وجہ سے کہ اللہ کو جانیے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے. اگر ہمارے ساتھ خدا ہے تو ہمارے پاس سب کچھ ہے. علم آئے گا, جہالت مٹے گی, ہم ترقی کریں گے, پھر ہم گندگی میں نہیں بیٹھیں گے, صفائی کریں گے. تھوڑا سا اٹھ کر صاف ہی تو کرنا ہوتا ہے. بہت دکھ ہوتا ہے جب کسی ہم ایسی جگہ پہ جاتے جہاں مجلس ہوئی ہے, لوگ کھانا کھا کر اٹھ کر چلے گئے, اتنی زحمت نہیں کی کہ آپ اس فرش اعضا کو جس کے لیے آپ اتنا دکھاوا کرتے ہیں, اسے چوم بھی رہے ہیں یہ فرش اعضا ہے, اسی فرش اعضا کے اوپر گندگی کر کے لوگ چلے جاتے ہیں اور کسی کو محسوس ہی نہیں ہوتا. یہ اعضا خانہ ہے. اعضا خانہ جس کا ہم بہت احترام کر رہے ہیں, علم کا احترام کر رہے ہیں, یہاں پر ہر چیز کا احترام کیا جا رہا ہے. اگر سال بھر میں پڑا ہوئے تو گرد جم جائے اعضا خانے میں. اعضا خانے کوئی کوئی آ کر پوچھنے والا نہ ہو. ویسے اگر آپ اس کو دیکھیں تو سامنے سلام بھی کریں, جھکے بھی. یہ ہمارے رویے جو ہیں ہمارے ایمان کی عکاسی نہیں کر رہا, اعمال صالحہ کی عکاسی نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آگے بڑھیں اور ایمان اور عمل کے میدان میں, امر بالمعروف نہیں منکر کے میدان میں علم بڑھائیں گے, جہالت مٹے گی, ہم امر بالمعروف نہیں منکر کو سمجھیں گے. پھر دوسری چیز ایک بتائی گئی جس کی وجہ سے لوگ امر بالمعروف نہیں منکر کو قبول نہیں کرتے, برا مانتے ہیں ہر بات کا. اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کے اندر تعصب ہوتا ہے. عصبیت جو ہے وہ اکڑ کہلاتی ہے. کسی بھی چیز میں انسان اپنے آپ کو محدود کر لیتا ہے, دوسرے کی بات نہیں سنتا. مطلب میں فلاں جگہ کا ہوں, ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے, میں گورا ہوں فلاں کالا ہے, میرا علاقہ یہ ہے. بعض جو کنزرویٹو علاقے ہوتے ہیں اس میں امام بارگاہ بھی لوگوں کی قومیتوں کے اوپر ہوتے ہیں. حسین علیہ السلام کو بھی ہم نے اپنے علاقے سے منسوب کرنا چاہے, اگر ہماری زبان یہ ہے, ہماری لینگویج یہ, اسی میں ہم امام حسین کو دیکھنا چاہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام سب کے, عصبیت دین میں نہیں ہے, تعصب نہیں ہے. اس تعصب کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ نے عملی نمونے بنائے. بلال حبشی شین تلفظ نہیں کر سکتے, قاف تلفظ نہیں کر سکتے, مؤذن اول بلال حبشی. عزام نے ایک ذمہ داری ان کو دے دی, لوگوں نے اعتراض کیا کہ معاشرے کی عادت ہے اعتراض کا. صحیح اعتراض اچھی بات ہے, دیکھیں ملائیے گا نہیں, بعض وقت موضوع ایسا ہے کہ چیزیں مکس بھی ہو جاتی. صحیح جگہ پر اعتراض کرنا اچھی بات ہے, لیکن غلط جگہ پر اعتراض کرنا غلط بات. رسول اللہ نے نمونہ عمل دکھانا. بلال حبشی تقوی میں زیادہ تھے, بلال حبشی محبت رسول میں زیادہ تھے, بلال حبشی خلوص میں زیادہ تھے, بلال حبشی نے زحمتیں زیادہ اٹھائی, اس لیے انہیں یہ موقع مل گیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز دیا کہ مؤذن رسول اللہ قرار تھا. ان کا یہ کمال تھا, کمال انسانی کو دکھایا. کمال انسانی ہے چاہے کالے ہوں چاہے تلفظ خراب ہو, خلوص ہے. بعض اوقات پڑھنے والے جن کی آوازیں اچھی نہیں ہوتی وہ بڑی شرمندگی سے اتر رہے ہوتے, بھائی ہم تو ایسا نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ جو اچھا پڑھنے والے ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, ان کی آوازیں اچھی ہیں. تو اکثر میں ان لوگوں سے یہ کہتی ہوں, بھائی اللہ تو خلوص دیکھنے والا, اللہ تو دل دیکھنے والا, آپ کیوں ایسے محسوس کر کہ ہم اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتے. اللہ دل دیکھتا ہے, رسول اللہ نے بھی دل دیکھے. اسٹیٹس وہ مل گیا, بہت بڑا شرف ملا. اسی طرح سے عصبیت جب ہم ختم کرتے ہیں تو رسول اللہ نے جو نمونے دکھائے, مثلاً آئمہ اطہار کی ازواج ہمارے اماموں کی مائیں کنیز تھی, ہے ایسا نہیں, بڑے بڑے خاندانوں کی بھی تھی زوجات, بنو عباس سے تعلق رکھنے والی, اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے ان کے بچے بھی نہیں ہوئے. جو بچے معصوم پیدا ہوئے امام معصوم کے, وہ کنیزوں سے بھی پیدا ہوئے. کیوں؟ کیونکہ عصبیت کو اسلام پسند نہیں کرتا کہ ہم فلاں جگہ نہیں جائیں گے, ہم فلاں جگہ نہیں جائیں گے, ہم اس کے نہیں جائیں گے, اس لینگویج میں ہی کریں گے. یہ اگر چیز ہوتی ہے تو ہم حق بات کو قبول نہیں کرتے. مثلا اگر کوئی فلاں لینگویج والا ہے, وہ نصیحت کرا کی بات نہیں سنیں. کربلا میں عصبیت نہیں تھی, کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے امر بالمعروف نہیں از منکر کیا اور ملاک دیا ایمان اور عمل صالح. کربلا ہماری درسگاہ. بس ایک واقعہ اور اس کے بعد مصائب پر آؤں گے. ہمارے پاس یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے, بہت زیادہ قیمتی چیز ہے جو ہمیں یہاں ملتی ہے. فرش عذاب محبت امام حسین علیہ السلام کو ہم یہاں بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں. محبت ہے جب ہی تو آ رہے. دیکھیے محبت کتنی قیمتی ہے, بہت قیمتی. سٹے امام کے پاس ایک فقیر آئے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. امام سے محبت کرنے والا تھا, غریب تھا, اہل بیت کے در پر لوگ سب کچھ لینے کے لیے آتے اور یہ لوگ دیتے تھے, آج بھی دے رہے ہیں. یہ تو ہماری مانگنے کی صلاحیت کم ہے جو ہم صرف مال مانگتے رہتے, اولاد مانگتے رہتے. مانگے تو کچھ بارزش چیز مانگے. یہ بھی آیا تھا, فقیر تھا, نادار تھا. امام سے کہتا ہے مولا غریب ہوں, پیسے دے دوں. امام نے کہا دیکھو جو چیز تمہارے پاس اتنی قیمتی ہے کہ تمہاری چیز سے بے نیاز. بہت دفعہ ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس کیا کچھ, تو سرمایہ سے واقف نہیں ہوتا. اللہ نے اتنی ہمیں صلاحیت دی. امام نے کہا جو چیز تمہارے پاس ہے وہ اتنی قیمتی ہے کہ تم ہر چیز سے بے نیاز. پھر مولا اسے کہتے ہیں بتاؤ اگر زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ میں چاندی سے بھر دوں اور وہ سب تمہیں مل جائے, اور تم سے یہ کہوں کہ اپنے دل سے ہماری محبت نکال دوں, تو کیا تم یہ کرو گے؟ ہم بھی اپنے سے یہ سوال کریں. پھر امام نے کہا جب یہ جملہ کہا تو سکا نہیں مولا اگر آپ مجھے سونے سے بھی بھر کے دے دیں تب بھی میں آپ کی محبت دل سے نہیں نکالوں. فقیر تھا, اس کے پاس روٹی کپڑا نہیں تھا, غریب تھا, مفلسی میں زندگی گزار رہا تھا, لیکن کہتا نہیں بیچوں گا محبت آل محمد, کسی بھی قیمت میں نہیں بیچوں گا چاہے کتنا ہی کچھ مل جائے. امام نے کہا بس تم سب سے زیادہ تونگر, سب سے زیادہ غنی, سب سے زیادہ امیر ہو, کتنی بڑی طاقت. کبھی ہم نے سوچا ہم کتنے امیر, ہمارے پاس کیا کچھ ہے؟ ہمارے پاس جناب سیدہ کا وسیلہ ہے. بی بی سیدہ وہ بی بی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر طاقت عطا کی. روایات میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص غریب ہے مفلس ہے جناب سیدہ کے وسیلے سے مانگے گا اس کی فقر اور تندرستی ختم ہو جائے گی. مانگے تو صحیح, ہمارے پاس امام حسین علیہ السلام اس پر شہزا پر آتے مصائب کے وقت جب دل محسون ہوتا ہے دعا کیا کر, پر شہزا پر دعائیں مقبول ہو. ہم جناب سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, جب بھی فرش اعضا پر آتے ہیں تو یہ ضرور تصور کریں کہاں بیٹھے ہیں, کس کے درمیان بنائے. حسین کے فرزند زمانے کے امام بھی فرش اعضا پر آتے, مولا بھی تشریف لاتے اپنے جد کا پرسہ لینے. ہم اگر اس فرش پر آ کر اس وقت روتے ہیں جب کوئی ہمیں رلا رہا ہوتا ہے, لیکن زمانے کے امام تنہائی میں بیٹھ کر خون کے آنسو پردہ غیبت میں امام خون کے آنسو باہر. عزاداروں آج فرصہ دینا ہے جناب سیدہ کو ان کے پوتے علی اکبر کا. علی اکبر وہ جو تڑیل جوان, علی اکبر وہ جو 18 سال کا شبیہ پیغمبر. میرا دل چاہتا ہے تذکرہ کر جناب زینب, پتہ نہیں کیا آپ نے مصائب کا ان مجالس کا. بی بی زینب نظر میں رکھتے ہوئے کہ بی بی آپ کے دونوں پسران کا, آپ کے لاڈلوں محمد کا پرچھا بھی دے. آج جناب سیدہ کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کے نواز کو ان کے پوتے کا پرچھا دینے آئے. یا بی بی آپ کا وہ پوتا جس کو دیکھنے کے لیے حسین بے چین رہتے اور فرماتے تھے علی اکبر جب تمہیں دیکھتا ہوں تو رسول کی یاد آتی. حضرت امام حسین مدینے کے تمام لوگ علی اکبر کو دیکھ کر رسول کو یاد کیا کرتے. حتیٰ تاریخ کہتی ہے کہ جب علی اکبر میدان جنگ میں تھے, علی اکبر لڑ رہے تھے, اس وقت کسی ملعون کی ہمت نہیں ہو رہی تھی علی اکبر کا مقابلہ کرے, کیونکہ جو سامنے آتا تھا اس کو رسول اللہ نظر آتا. عزادارہ نے امام علی اکبر کی شہادت, علی اکبر کی شہادت کے واقعات میں دوسروں کو تھوڑا فرق. جب کوئی میں سے نکلا امام حسین علیہ السلام نے اسے رخصت آخر کیا, لیکن جب علی اکبر خیمے سے باہر نکلے تو تاریخ کہتی ہے سب سے دیر میں علی اکبر خیمے سے باہر. بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا, گویا خیمے کے اندر بیوی علی اکبر کو گھیر لیتی. علی اکبر سب کی محبتوں کا مرکز و محور. میرا دل کہتا ہے کہ کبھی بیوی سکینہ نے بھائی کا دامن پکڑا, کبھی بہن فاطمہ نے علی اکبر کو روکا ہوگا, کبھی بیوی زینب نے سینے سے لگایا ہوگا, کبھی بیوی ام کلثوم نے, کبھی امام علی مقام نے. اولاد کا غم بہت عجیب, اولاد ایسی نعمت ہے جس کے لیے ہمیشہ ماں باپ کے دل میں آرزو اور امنگیں ہوتی ہیں. جب ہمارا بچہ گود میں ہوتا ہے یہ آرزو ہوتی ہے تھوڑا سا بڑا ہو جائے بیٹھنے لگے, جب بیٹھنے لگتا ہے پھر یہ آرزو ہوتی ہے چلنے لگے, جو بولتے نہیں ہے بولنے لگے, پڑھتے نہیں ہے پڑھنا سیکھتا ہے. جب جوان ہو جاتے ہیں بچے اب یہ آرزو آتی ہے, یہ امنگ ہوتی ہے ان کی شادیاں ہو جائیں, ان کے گھر آباد ہو جائے. کربلا کیسی جگہ ہے جہاں شب عاشور وہ مائیں جو زندگیوں کی دعا دیتی ہے مرنے کے لیے تیار کر. شب عاشور بی بی زینب انہیں محبت سے کہہ رہی ہے کل کہیں ایسا نہ ہو مامو پر جان قربان کرنے میں سستی دکھاؤ. علی اکبر کو تیار کیا جا رہا ہے. تاریخ نے لکھا روزے عاشورا کے ہم امام حسین کے اصحاب ختم ہو گئے. اب بنی ہاشم کے جوانوں کی باری تھی. علی اکبر میدان کربلا میں جا رہے. امام علی اکبر کو ایسے تیار کیا جیسے کسی دولہا کو تیار کیا تھا. سر پر امام رسول ہے, گوش پر ابا رسول. رسول اللہ کی شبی کو رخصت کر رہے. خدا کی قسم یہ واحد شہادت ہے. تاریخ کو پڑھیے, کربلا کو کتابوں میں داخل کرتے. کسی جگہ امام نے دشمنوں پر لعنت نہیں. علی اکبر کو رخصت کرتے ہوئے امام نے کہا خدا تمہاری نسل کو ختم کرے, تم میری اولاد کو ختم کر. خدایا گواہ رہنا, دونوں ہاتھ امام نے آسمان کی طرف اٹھا. پروردگار گواہ رہنا, اس کو بھیج رہا جو صورت میں سیرت میں رفتار میں گفتار میں ہر لحاظ سے تیرے پیغمبر کا شبی تھا. شبی ہے پیغمبر علی اکبر. پر امام گریا کرتے جا, آنکھوں سے اشک جاری ہے. بہت سخت علی اکبر کو روانہ کرنا اسے. بس بیٹا گیا, پیچھے پیچھے امام حسین جا رہے. ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا, راوی بیان کرتا ہے, علی اکبر نے پیچھے پلٹ کر دیکھا بابا آ رہے. کہتے بابا کب تک میرے پیچھے آئے. ہمارا دل کہتا ہے علی اکبر اگر آپ کے 18 سالہ کوئی جوان ہوتا بات سے جوان. مولا کہتے علی اکبر جب تک ممکن ہو سکے پلٹ کر دیکھتے رہنا, چاہتا ہوں رسول اللہ کی زیارت کر. پیاسا بیٹا, جوان بیٹا, لڑنے کے لیے چلا گیا. کہ تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر واپس پلٹ کر آئے, پیاس کی شدت سے نڈھال کر دیا. آ کر دو بوند پانی کا سوال, ہماری جان قربان سید الشہداء کی مظلومیت پر. لاڈلے بیٹے نے پانی کا سوال کیا, وہ جو ساقی کوثر ہے, جوانان جنت کی سردار, میدان کربلا میں کیسی آزمائی, بیٹے کو پانی نہیں پلا سکتے. امام نے کہا بیٹا اپنی زبان کو میرے ذہن میں رکھ, پانی تو نہیں کیا کر سکتے تھے مولا, زبان کو دہن میں رکھوایا. جیسے علی اکبر نے زبان دہن میں رکھی فوراً کھینچ کر کہا باپ آپ کا زبان میری زبان سے زیادہ کچھ, کیونکہ اس کا جس زبان سے لاش سے اٹھائے. عزادارا نے امام بس امام نے ایک انگوٹھی رکھ کہا جاؤ بیٹا جنگ لڑو, زیادہ ہوتے کوثر سے سیراب کریں. عزادارا بہت زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گی, بس آخری چند جملات. علی اکبر اب جو گئے سب واپس نہ لوٹے, بس ایک آخری صدا آئی یا بتا نہیں کب نیت سلام, بابا آپ پر میرا آخری سلام. گھوڑے سے زمین پر آ رہے بابا کو آخری سلام کیا. اس کے ساتھ ساتھ علی اکبر نے ایک جملہ بھی کہا, ابھی جان باقی ہے لیکن مولا سے کہہ رہے بابا مجھے نانا نے حوضِ کوثر سے سیراب کر دیا. بہت عجیب جملہ ہے, جب میں نے یہ جملہ پڑھا تو غور کیا اس کا کیا مطلب ہے, جبکہ ابھی زندگی باقی تھی. علی اکبر کو اپنے بابا کی مصائب کی بہت فکر, مطمئن کر دیا حسین کو کہ پیاس بجھ گئی. عزادار جب پیاس کا سوال کیا تھا علی اکبر نے امام حسین نے چند جملے کیا, بیٹا علی اکبر تمہاری پیاس مجھ پر بہت شاہ, تمہاری پیاس میرے نانا رسول اللہ پر بہت شاہ, تمہاری پیاس میری مادر گرامی فاطمہ زہرا پر بہت شاہ, تمہاری پیاس میرے بابا کے لیے بہت شاہ. سب کی آزمائش تھی. علی اکبر بتا گئے بابا پیاس بجھ گئی. کہ علی اکبر کے جنازے پر امام کیسے آئے, کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے, جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا نہیں جاتا. اے بنی ہاشم کے بچوں حسین کی مدد.
قلوبنا ظلموا ايام قلبي انقلبوا اشرقوا من الله يا محمود يا علي بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمه يا محسن بحق الحسن يا قديم الاحسان بحق الحسن آپ لوگوں کو لفظ بحق محمد محمد جتنے وہ امین و امنات التوار سے دعا کر جو جائز حاجات رکھتے ہیں بار اللہ تمام امین و امنات کی جائز حاجات کو پورا کر خدا جو بیمار ہے تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے سید الساجدین حافظان اللہ حافظین بھارے کربلا کے وسط سے کل مومن و امنات کو شفائے کامل و عاجل نائز فرما پروردگارہ بحق تو محمد جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں خدا اللہ انہیں رزق کے وافر نائز فرما پروردگارہ بحق تو محمد و آل محمد کل مومن و امنات کو جو مقامات مقدسہ کی زیارت کے مشتاق ہیں بیت اللہ مدینہ منورہ نجف شب کربلا مولا شام و ایران کی زیارات سے فیض یاب فرما بار الہد حق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات التماس سے دعا کہتے ہیں کسی بھی حاجت کے لیے خدا ان کی تمام حاجتوں کو مقبول فرما پروردگارہ حق محمد و آل محمد جو علم کی تلاش میں انہیں علم نافع سے مزین فرما ہمیں علم کے فروغ کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما خدا وندہ بحق محمد و آل محمد صاحبان علم کو اعمال صالحہ کی توفیقات سے نواز بار الہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما خدا وندہ جب امام تشریف لائے اور آج بھی ہمیں ان کے آبان و انصار میں سے قلعہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم